بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم أخرج البزار عن دحية الكلبي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى قيصر فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس فلما قرأ الكتاب كان فيه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل صاحب الروم قال فنخر ابن أخيه نخرا وقال لا يقرأ هذا اليوم فقال له قيصر لما قال إنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم فقال قيصر لتقرأنه فلما قرأ الكتاب وخرجوا من عنده أدخلني عليه وأرسله إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فأخبروه وأقرأه الكتاب فقال له الأسقف هذا الذي كنا ننتظره وبشرنا به عيسى عليه السلام قال له قيصر كيف تأمرني قال له الأسقف أما أنا فمصدقه ومتبعه فقال له قيصر أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي ثم خرجنا من عنده فأرسل قيصر إلى أبي سفيان وهو يومئذ عنده قال حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو قال شاب قال فكيف حسبوه فيكم قال هو في حسب منا لا يفضل عليه أحد قال هذه آية النبوة قال كيف صدقه قال ما كذب قط قال هذه آية النبوة قال أرأيت من خرج من أصحابكم إليه هل يرجع إليكم قال لا قال هذه آية النبوة قال هل ينكث أحيانا إذا قاتله وفي أصحابه قال قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه قال هذه آية النبوة قال ثم دعاني فقال أبلغ صاحبك أني أعلم أنه نبي ولكن لا أترك ملكي قال وأما الأسقف فإنه كان يجتمعون إليه في كل أحد فأخرج إليهم ويحدثهم ويذكرهم فلما كان يوم الأحد لم يخرج إليهم وقعد إلى يوم الأحد الآخر فكنت أدخل إليه فيكلمني ويسألني فلما جاء الأحد الآخر انتظروا ليخرج إليهم فلم يخرج إليهم واعتل عليهم بالمرض وفعل ذلك مرارا فبعثوا إليه لتخرجن إلينا أو لندخلن عليك فنقتلك فإنا قد أنكرناك منذ قدم هذا العربي فقال الأسقف خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته واتبعته وأنهم قد أنكروا علي ذلك فبلغه ما ترى ثم خرج إليهم فقتلوه إلى آخر الحديث. بھائیو دوست بزرگو, مضمون چل رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کا, اور اسی کے ضمن میں مضمون چل رہا تھا کہ گزشتہ کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مفصل اللہ تعالی نے بشارتی دی تھی تفصیل سے، جس کی وجہ سے یہ یہود اور نصارہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ انتظار میں رہتے تھے کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے اور ہم ان کا اتباع کریں گے. اسی کے اوپر یہ زید بن سعنہ مسلمان ہوئے، جن کا قصہ میں نے کل بیان کیا. عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، کعب احبار مسلمان ہوئے. یہ تو وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ کے قریب میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ کے قریب یا کہیں دور بھی رہتے تھے تو مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہو گئے، چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حق کسی کے سامنے آئے تو آدمی کبھی بھی اس کا انکار نہ کرے. حق کا انکار آدمی کب کرتا ہے؟ دو وجہ سے کرتا ہے. ایک تو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، اور دوسرا جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. جاہل، پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، تب انکار کرتا ہے. دوسرا یہ کہ تکبر کہ ناسا، جیسے وہ نصارا نے انہوں تکبر کیا ہے، انہوں نے کہا کیا کبھی نبی انبیاء تو ہمارے یہاں آتے تھے، ان کے یہاں کیسے آ گئے، کہ قریش میں کیسے نبی پیدا ہو گیا، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی. آج کے جتنے یہود نصارا ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، کہ اسلام کو وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اسلام کو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن ایک عناد ہوتا ہے ایک اندر کا، وہ عناد کی وجہ سے پھر اللہ کا اپنا نظام چلتا ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ کا اپنا نظام. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. یہ جب بیت المقدس فتح ہوا، پہلے صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا بیت المقدس، اس کی جو ہے بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے. اسلامی تاریخ بھی مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، مسلمان مردوں عورتوں کو، کہ ہم کون سے محل، کون سے دور سے ہم گزرے ہیں، اور اب کون سے دور میں ہم چل رہے ہیں. جب بیت المقدس فتح ہوا اور سارے کے سارے حالات آئے، ان حالات کے بعد یہ فرینچ جو ہے نا، فرینچ کالونی، یہ بہت پرانی ہے. فرینچ، انگلینڈ، امریکہ بعد میں آیا ہے، لیکن یہ کالونیاں جو ہیں بہت پرانی ہیں، یورپ جسے کہتے ہیں. تو وہاں پر شہزادے ہوتے تھے ان کالونیوں کے، اس زمانے میں شہزادے. تو سارے کے سارے شہزادے ایک گرجا گھر میں جمع ہوئے، تاریخ میں لکھا ہے. بڑے گرجا گھر تھی وہ، اور گرجا گھر میں جمع ہو کر سب نے جو ہے قسم کھائی، اور قسم یہ کھائی کہ بھی ہم بیت المقدس کو یہ کریں گے، جو بھی ان کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے اس گرجا گھر میں قسم کھائی کہ ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے. شہزادے یعنی حکومت، ساری حکومتیں جمع ہو گئی مسلمانوں کے خلاف. خیر، اللہ کا نظام ایسا چلا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد وہ گرجا گھر جہاں بیٹھ کر قسم کھائی تھی، وہ گرجا گھر مسجد بن گیا. آج بھی گرجا گھر ہے، ہم بھی گئے ہیں وہاں، بیان بھی کیا وہاں کہ وہ مسجد، دینی مرکز. تو کام یعنی آدمی کچھ بھی سوچے ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. وہی گرجا گھر جو ہے وہ مسجد بنا ہوا ہے کہ جہاں اچھا ظاہر بات ہے کہ جس گرجا گھر میں وہ آئے ہوں گے قسم کھانے کے لیے، تو زمانے میں بڑی گرجا گھر ہوگی، ان کی پاک جگہ ہوگی، تو شہزادے وہاں جاتے ہیں، عام گرجا گھروں میں نہیں جاتے. اسی کو اللہ نے بدل دیا. ہے آیا یوں ریشے تاتار کے افسانے سے، کعبے کو مل گئے پاسباں سنم خانے سے. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو مشرکین اور جو وہاں مکہ کے جو بت کے پوجنے والے تھے وہ مخالفت میں آئے، اور یہاں یہود نصارہ مخالفت میں آئے. تو میں نے مضمون شروع کیا تھا کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے کام کرتے رہے کام کرتے رہے، مخالفتیں ٹوٹتی رہی مخالفتیں ٹوٹتی رہی، یہود آتے رہے سارا آتے رہے مسلمان ہوتے رہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد ابو ایوب انصاری کے مکان پر جب آپ نے قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر اب کیا کروں، مدینہ میں تو میں آ گیا ہوں لیکن اب مدینہ میں آ کر میں کیا کروں، آدمی کیا کرے کسی نئی بستی میں جا کر، نئی بستی میں آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی فکر کی کہ مجھے مسجد بنانی چاہیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جہاں پر بھی جائے، کسی ہجرت کر کے کسی جگہ چلا جائے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں حالات آتے ہیں کرتے کرتے کسی شہر میں پہنچ گئے کسی جگہ پہنچ گئے، اب کیا کریں بھائی یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے، تو کہ سب سے پہلے مسجد کا فکر کرو. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا تھا کہ تم جاؤ وہاں پر اور جا کر مدینہ والوں کا ذرا ہموار کرو. تو مصعب بن عمیر نے وہاں محنت کی، اور محنت کیسی کی کہ مشرکین کو سمجھایا، کچھ یہودیوں کو سمجھایا، لیکن یہودی جو ہے وہ جلدی سمجھتے نہیں ہیں. ابھی یہ جو وہاں کے بت کے پجاری تھے وہ تو جلدی جلدی بات مان لیتے تھے کوئی لوگ. تو یہ اوس اور خزرت کے قبیلوں میں بڑے جو شمار ہوتے تھے وہ سعد بن معاذ شمار ہوتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے. یہ نشانی رکھنا خالی، شاید مجھے قصہ بیان کرنا پڑے گا پادری کا. تو یہ بہت دھیان سے سننا، یہ مضمون میں نے کبھی بیان نہیں کیا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے اسلام کیسے چلا مدینہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مکرمہ میں ہیں ابھی، تو مدینہ سے سات آٹھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر یوں کہا کہ حضرت آپ کو مکہ والے تو پریشان کر رہے ہیں، آپ چلیں ہمارے یہاں مدینہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا خیال کریں گے، آپ کی مدد کریں گے. جب حضور کو یہ دعوت دے رہے تھے تو حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عباس نے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو لے جانے کی فکر میں ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری عورتیں بیوائیں ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، گھر تمہارے اجڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر اجڑیں گے، ہماری عورتیں بیوائیں ہوں گی، ہم شہید ہوں گے، تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضور نے کہا جنت ملے گی. تو انہوں نے کہا پھر تیار ہیں، یہی من تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا. مصعب بن عمیر یہ بہت مالدار کے لڑکے تھے، ماں ان کی بہت مالدار تھی. مکہ میں کوئی اتر آتا، کوئی بیچنے والے آتے تو سب سارا کا سارا اسٹاک سب جو ہے وہ مصعب بن عمیر کے لیے لے لیتے، ماں ان کی. کپڑا آتا مکہ میں یہ کہ مصعب بن عمیر کے لیے لے لو، اللہ نے ماں کو مال بہت دیا تھا، اسی لیے مصعب بن عمیر کو کسی جگہ، ان کے بھائی کو کسی جگہ لوگ باندھتے تھے مشرکین وغیرہ، تو کہتے کہ میرے مضبوطی سے باندھنا، ماں اس کے بہت بڑے مالدار ہے، پیسہ بہت دے گی چھڑانے کا. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم جاؤ وہاں، جا کر لوگوں کو قرآن سکھاؤ، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ. تو مصعب بن عمیر نے جا کر وہاں محنت کی. محنت کس میں کی؟ یہ اوس اور خزرت کے جو قبیلے تھے ان میں محنت کی. یہودیوں پر اتنی محنت نہیں کی، اس لیے کہ وہ تو جب تک حضور کو دیکھیں گے نہیں تب تک وہ آئیں گے نہیں. یہ انہوں نے محنت. تو اب اوس اور خزرت کے بڑے کون تھے؟ سعد ابن معاذ ہیں، اسید ابن حزیر ہیں، یہ لوگ تھے. ان میں سب سے بڑے جو چودھری تھے وہ سعد ابن معاذ تھے. تو سعد ابن معاذ یہودی نہیں ہے، اور اوس حضرت سے ان کا تعلق ہے، جیسے سعد ابن عبادہ ہے، سعد ابن معاذ ہے، اسید ابن حزیر ہیں، خالد ابن عاص ہیں، خالد ابن سعید ہیں، یہ سارے کے سارے یہ وہاں کے چودھری مدینہ منورہ کی، ان میں سب سے بڑے چودھری سعد ابن معاذ. تو سعد ابن معاذ کا درجہ مدینہ منورہ میں زمانے جاہلیت میں ایسا تھا
کہ ان پر سارے یہود نصارہ اور سارے اوس حضرت والے سب ان پر جمع ہو جاتے تھے. معاملہ آتا, سعد بن معاذ آتے, فیصلہ کرتے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے اندر کہ ہندو بھی ان کو بڑا سمجھتے ہیں اور مسلمان بھی بڑا سمجھتے ہیں. یہ سعد بن معاذ کا درجہ تھا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی مکہ مکرمہ میں, لیکن یہ مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے پر یہ سعد بن معاذ اسلام قبول کرے, سمجھاتے تھے. تو سعد بن معاذ جو ہے وہ سمجھدار آدمی, جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا ایک نشانی یاد رکھنا کہ کوئی بھی آدمی جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا وہ اتنا ہی کم بولے گا, اور جو جتنا بیوقوف ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بولے گا. یہ دونوں نشانی علماء نے لکھی ہے. یہ بہت سمجھدار تھے سعد بن معاذ, پورے مدینہ کو لے کے چلتے تھے. ان میں یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بھی ان کا مرید تھا, یہ عبداللہ ابن سلام اور زید ابن سانہ یہ سب ان کے پیچھے بھیجے گئے. آپ جیسا کہو, آپ جیسا آپ ہم منظور ہے. اسید ابن حضیر یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے سعد بن معاذ کے, یہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ دیکھو بھی وہ مصعب بن عمیر آئے ہیں اور ایک نبی مکہ میں آئے ہیں, ان کا نام محمد احمد ہے, اگر ان کی بات تم بھی سن لو. تو کہا ٹھیک ہے. اب مصعب بن عمیر کو بلایا, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے نہیں ہیں, اور مصعب بن عمیر کو بلا کر کہا کہ تم کیا کہتے ہو, تم ہمارے گاؤں میں آئے ہو تو کیا بات چلا رہے ہو تم. سعد بن معاذ نے کہا کہ بھی دیکھو, وہ مصعب بن عمیر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, قرآن سکھانے کے لیے بھیجا ہے. اچھا, جہاں مصعب بن عمیر نے کام کیا ہے, جہاں پڑاؤ ڈالا تھا, ابھی اس وقت کی حکومت نے وہ جگہ بہت محفوظ رکھی, حالانکہ حرم شریف سے بہت قریب ہے وہ جگہ. تو وہ حرم شریف کے قریب تو کوئی جگہ محفوظ ہوتی نہیں ہے, وہ تو توڑ تاڑ کے بلڈنگیں بناتے ہیں, لیکن کچھ جگہ حکومت نے جو ہے وہ دائرہ کر کے رکھ دیا ہے, کبھی یہ جگہ کو چھیڑو مت, یہاں سے خیر پھیلی ہے دنیا میں, نشانیاں بنا دی کہ یہ نشانی ہے یہ نشانی ہے. روزانہ میں حرم شریف جاتا تھا مدینہ منورہ, تو ساتھی مجھے لے کے جاتے تھے, تو جاتے ہوئے بتاتا تھا کہ دیکھو یہاں مصعب بن عمیر نے قرآن کی تعلیم دی تھی, دیکھو حکومت نے اب تک یہ باغ بھی ختم نہیں کیا, حالانکہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ صاف دکھائی دے رہا ہے, یہ بکری سے الگ کرے. لیکن اب تک جو ہے یہ جگہ کو ختم نہیں کیا حکومت نے. سعد مصعب بن عمیر میں روزانہ سعدیوں کہتا تھا کہ یہ نشانیاں تم یاد رکھو, عربوں کو بھی کہتا تھا تم نشانیاں یاد رکھو. عرب کہتے ہیں ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا سیکھو گے تو پتا چلے گا نا. تو کہتا پتا نہیں ہے. میں نے کہا تم عرب جو ہو سیدھے گدھے سے مرسڈیز پر آ گئے ہو, سیدھے گدھے سے سیدھے مرسڈیز پر, مشکا تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ پہلے گدھوں پر سوار ہوتے تھے باپ دادا, اب سیدھے مرسڈیز اللہ نے دی دی, تو مشکا زمانہ دیکھا نہیں. تو بےچارے بہت ہنستے ہیں کہ واللہ کلام صادق, واللہ کلام صادق. میں نے کہا یہ بیچ کی چیزیں بھی ذہن میں رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے یہاں مدینہ منورہ میں. وہ جگہ باقی رکھے تھے, مصعب بن عمیر نے اسی جگہ پر سعد بن معاذ کو دعوت دی کہ دیکھو مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, تم بات مانو. سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم آپ کی بات ایسے نہیں مانیں گے, ہم دیکھیں گے تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو, اس لیے کہ میرا ایک مقام ہے, میں کوئی بات کہوں گا تو قوم قبول کرے گی اسے, تو میں غلط بات نہیں کہوں گا اور غلط بات کی طرف قوم کو لے کے نہیں چلوں گا, وہی بات کو چلاؤں گا مدینہ میں جو بات صحیح ہوگی, اس لیے میں تمہارا امتحان لوں گا. اچھا, مصعب بن عمیر یہ جوانوں میں, سعد بن معاذ یہ بوڑھوں میں. مصعب بن عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مدینہ میں, حضور تو مکہ میں, اور جتنے بھی یہود نصارہ ہیں یہ سارے کے سارے ان کو خبریں پہنچ رہی ہیں, کسی اعتبار سے جناتوں کو خبریں پہنچ گئی, انسانوں نے نبی کو بہت پریشان کیا ہے, جناتوں نے نبی کو پریشان نہیں کیا, کسی جن نے بھی نبی کو پریشان نہیں کیا, بلکہ وہ تو آئے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مکہ کے کسی وادی میں، حرم میں نہیں، مکہ کی وادی، وادی نخلا کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں نماز پڑھا رہے تھے، جناتوں نے جو ہے پیچھے سے دیکھا، ہاں یہ کوئی آدمی ہے نماز پڑھا رہا ہے، جنات وہی کھڑے رہے. جب اسلام آیا جو اس دنیا کے اندر حالات آئے، ساری دنیا میں، ہندوستان میں بھی حالات آئے، ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے تھے وہاں عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگی، عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگی، تو یہ جناتوں نے آپس میں مشورہ کیا. جناتوں نے کیا مشورہ کیا کہ دنیا میں کوئی اتھل پاتل کوئی چیز ہوئی ہے، کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے. یہ جو فضائیں ہیں، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو ستارے چل رہے ہیں، اب ان ستاروں کی گردش میں، اس زمانے میں ستاروں کا علم تھا، اور زمانے میں ستاروں کا علم بہت عام تھا. جب ہمارے شریعت نے آ کر ختم کیا اس کو، سب جانتے تھے اس کو. علم رمل، ایک علم رمل کہتے ہیں، علم نجوم کہتے ہیں، لیکن آج کل یہ نجومی کے بعد جا کے کھڑے رہتے، میرے مقدر دیکھنا وہ حرام ہے. وہ کھڑے رہتے ہیں، ذرا میرے مقدر دیکھیو کیسی ہے. یہ کہنا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا ہو سب اللہ کی طرف سے ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو یہ جنات جو ہے، یہ جماعت بنا بنا کر دنیا بھر میں چلے گھومے کہ بھی کچھ ہے، کچھ ہے، دیکھو دیکھو. یہ تو ایک ٹولی ان کی مکہ پہنچی، اور جب مکہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز جب پڑھا رہے تھے، پیچھے جنوں نے سنا، حضور کو کچھ پتا نہیں کہ پیچھے جن ہیں، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جنت بھی نماز پڑھ، جنت نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن دیکھا انہوں نے. بس انہوں نے جو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب چودھری ہمارا بادشاہ، ہمارا چودھری. ہر قوم کا جیسے جناتوں کے پہ چودھری ہوتا ہے، نبی ہم ان کو جا کر خبر دیوے کہ یہ ہے، ان کی وجہ سے حالات آئے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کا جملہ ہے، قرآن بہت دھیان سے سنا انہوں نے. استماع کہتے ہیں دھیان سے سننے کو، بہت دھیان سے سنا، بہت دھیان سے سن کر انہوں نے کہا کیا. اور پھر جو ہے وہ واپس گئے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین. یہ جناتوں کی دعوت تھی. حضور نے جو سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دی، آپ نے فرمایا کہ بھی یا کوئی لوگ گزرے یہاں سے؟ فرمایا کہ حضرت مجھے تو پتا نہیں. یہ کہا کہ جناتوں نے اسلام قبول کیا. پھر سورہ جن نازل ہوئی، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن. اس کا ترجمہ میں نے بہت آسان کر دیا ہے، سورہ جن کا یہ 26 صورتوں میں ترجمہ چھپ گیا ہے. 26 صورتوں میں سورہ جن ہے، 26 صورتوں میں ترجمہ، 26 صورتوں کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ ضرور دیکھو. اب تو پورا قرآن شریف کا ترجمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ تو آتے آتے اب دیکھو کب تک پورا ہوتا ہے وہ، لیکن یہ کہ یہ 26 صورتوں کا تو میں نے پہلے کر دیا، کیونکہ عام طور سے 26 صورتوں لوگ پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، اسی لیے کیا تاکہ وہ اس میں سورج جن کا ترجمہ دیکھنا، بہت آسان کر کے. خالی سورج جن کا ترجمہ دیکھ لو گے آپ تو یہ پتہ چل جائے گا کہ جنات نے کیا کیا باتیں کی آپس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنات اس طریقے سے مسلمان ہو گئے، مکہ والے اس طریقے سے مسلمان ہوئے، جو بے ایمان تھے بے ایمان رہے. مدینہ منورہ میں یہاں مصعب بن عمیر نے دعوت کا کام شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں ہیں، اور یہود اور نصارہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ کوئی چیز بڑی وجود میں آئے، ان کو ہم ان کا اللہ کا نبی مانے ہم. اب مصعب بن عمیر نے 3 دن کے بعد سعد بن معاذ کو بلایا کہ چچا میں نے بات کی تھی، بات سمجھ میں آئی میری؟ سعد بن معاذ نے کہا کہ ہاں، کل شام کو تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. کہاں ہوگی چچا ملاقات؟ یوں کہا کہ فلا جگہ فلا باغ میں تم آ جانا. مصعب بن عمیر نے کہا بہت اچھا. اب اس وہاں باغ میں سعد بن معاذ نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا، پورے. اس میں کچھ یہودی بھی آ گئے، حالانکہ یہودیوں سے ان کا تعلق نسبی اور رشتہ داری کا نہیں لیکن چودھری بنے کا, بھئی بچوں کو سنبھالو, بچوں کو باہر کرو. اب روایتوں میں یہ ہے کہ جو شام سورج غروب ہو رہا تھا اور سعد بن معاذ آئے, مسلم بن عمر آئے, اسد بن حضیر آئے, اسد بن حضیر تو پہلے مسلمان ہو گئے تھے, اسد بن زرار آئی بھی پہلے مسلمان ہو گئے تھے, سعد بن معاذ رہ گئے تھے. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ وہ سب بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو سب مسلم بن عمر نے کھڑے ہو کر دعوت دی پوری قوم کو مدینہ میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی. تو اس قوم نے جب دعوت سنی تو سعد بن معاذ نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو کہا بھی آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ جو فیصلہ کرو ہمیں منظور. تو سعد بن معاذ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جو سعد بن معاذ مسلمان ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان کی پوری قوم مسلمان ہو گئی, پوری قوم. حضور کے اطلاع ہوئی کہ اتنا بڑا کام ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بہت بن گئی, خوشی ہوئی کہ بھئی ہاں اب یعنی ایک جتھا ہمارا ہو گیا. لیکن نئے ہیں اس لیے پتہ نہیں, نیا آدمی ہوتا ہے اور کبھی کسی نئے آدمی کی تشکیل کرو تو جوش میں تیار تو ہو جاتا ہے لیکن بعد میں گھر جا کر تھوڑا سوچنے لگتا ہے کیا کروں, نام تو لکھا دیا ہے میں نے, سمجھ گئے, نیا آدمی کہ نیا آدمی ہو تو بیچارا نام تو لکھا دیا اس نے, لیکن اب جو نام لکھا دیا تین چیلے کے لیے نام لکھا دیا, سب کچھ ہو گیا, ساتھی نے ٹکٹ بنا دی, اب گھر جا کر بیوی سے کہا تو بیوی جو ہے وہ تھوڑی کبھی سیدھی سادھی بیوی ہوتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے, کبھی ایڑی ٹیڑی ہوتی ہے تو 10 سال پرانی سنا دیتی ہے, سمجھ گئے نا آپ کہ بچوں کا کیا ہوگا یہ ہوگا. ایک ساتھی کا ہم نے تشکیل کی اور تشکیل کرنے کے لیے جب جانے اس کی وصولی کے لیے ہم اس کے گھر گئے, تو اس کے گھر جب گئے ہم تو بیوی بھی تھی اس کی اور وہ ساتھی بھی تھا, بھئی ہم آئے ہیں وہ جو ہے پیسے دے دو تاکہ ہم ٹکٹ وغیرہ بنائیں وصولی کے لیے آئے ہیں. تو بیوی نے کہا ہاں مولوی صاحب تمہارا دھندا تو بھی رہ گیا ہے, بہت اچھا آپ ٹھہرو میں پیسے بھی بھیج رہی ہوں اور میں سب کو دے رہا ہوں, آپ ٹھہرو تھوڑی دیر. تھوڑی دیر کے بعد بیوی جو ہے وہ نکلی برقع پہن کر اور کہا یہ ٹکٹ کے پیسے اور یہ سارے بچے بھی لیتے جائیے, میں میری ماں کے گھر جا رہی ہوں. یہ ہمارے ساتھ قصہ ہوا ہے اور شوہر بھی وہیں کھڑا ہے کہ ان کو بھی لیتے جائیے اور یہ بچے بھی لیتے جائیے اور یہ بھیس بندی ہے یہ بھی آپ کو ہدیہ, میں میرے ماں کے گھر جا رہی ہوں. تو نیا ساتھی جو ہوتا ہے اب یہ نئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ یہ بات تو انہوں نے مان اسلام قبول تو کر لیا ہے لیکن پتہ نہیں یہ قوم کیسے چلتی ہے, کہاں تک یعنی ساتھ دیتی ہے. خبریں آئیں کہ نہیں بہت اچھا چل رہا ہے کام بہت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کی ہجرت کی اور تو وہ قصہ سارا ہم نے جو بیان کیا, ابو ایوب انصاری کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب ابو ایوب انصاری کو تو ابو ایوب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی, کھانا پکا کے ان کی بیوی بھیجتی تھی تو ان کی بیوی ان کی لڑکیاں ان کی لڑکے وہ جھانکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہیں کھانے کے لیے, کہ وہاں بیٹھے ہیں. تو حضور کے جہاں انگلیاں ہوتی تھی وہیں سے وہ گھر میں جب کھانا واپس جاتا, اچھا کھانے کی ترتیب بھی ہوتی ہے, وہ تھوڑا کھانا نہیں بھیجتے تھے, گھر میں جتنا کھانا پکا ہے سب بھیج دیتے تھے. یہ مہمان کا یہ اکرام ہوتا ہے کہ گھر میں جو اتنا کھانا پکا ہے وہ بھیج دیتے تھے اور بھیج کر پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ سب تو کھائے گا نہیں مہمان, جتنا کھائے گا باقی بچے گا باقی ہم کھائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں جہاں ہوتی تھی وہاں سے وہ کھانا کھاتے تھے برکت کے لیے. ابھی ہم جو شیخ کے یہاں گئے مدینہ منورہ میں 4 مرتبہ دعوت کی, جو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں, تو انہوں نے 4 مرتبہ ہماری دعوت کی اپنے گھر پر. تو وہ ہم جاویں تو وہ ہم کو جو ہے یعنی بہت کھانا میرے تھیلے میں بہت چاول ڈالے بہت گوشت ڈالے. بھائی میں نے کہا میں تو اتنا نہیں کھانے کا, میں تو فقیر آدمی, میں تو تھوڑا لکڑے لے کر, نہیں نہیں آپ کھاؤ باقی بچا ہوا میں کھاؤں گا. بولے ہمارے مہمان کا اکرام یہی ہوتا ہے شریف لوگوں کے یہاں, اور شریف لوگوں کے یہاں پھل کاٹ کے نہیں رکھے جاتے. بمبئی میں پھل کاٹ کے رکھتے ہیں نا, یہ بخیلی کی علامت ہے. फल काट के नहीं रखे जाते, मेहमान आओ तो उसके सामने फल के वो सारे के सारे साबुत जो फल है वो रखो और सूर्य रख दो, उसका जैसा काटना होगा जैसा खाना होगा खाएगा। वो अपने मम्मी की तरफ काट काट के रखे मेहमान का इकराम, वो तो मेहमान का इकराम नहीं होता। तो एक मर्तबा दो मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना ही नहीं खाया। अब परेशान, जैसा खाना गया वैसा वापस। अच्छा हुजूर ने नहीं खाया तो अबू बकर ने भी नहीं खाया, ये परेशान है। तो अबू अय्यूब अंसारी ने आकर तन्हाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हजरत खाने में कोई तकलीफ हो अगर या कोई आपका मतलूब खाना हो वो बनाए। नहीं नहीं खाना बहुत अच्छा है। अच्छा कल भी नहीं खाया आपने, आज भी नहीं खाया, अब तो घर वाले परेशान हैं। हुजूर ने फरमाया कि नहीं नहीं खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अल्लाह तुम्हारे खाने में बरकत दे। हमेशा याद रखो किसी का भी खाना खाओ तो दुआ जरूर दो, दुआ जरूर दो। हमारे यहां इफ्तारी आती है, मैं कहता हूं दुआ अल्लाहुम्मा अतिम मन अतमाना वस्त मन सकाना, ए अल्लाह जिसने हमें खिलाया तो उसको खिला, जिसने हमें पिलाया तो उसको पिला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देती थी कि अल्लाह जिसने हमें खिलाया तो उसको खिला। तो अब वही अंसारी कहते थे हजरत आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को आए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटने का वक्त हुआ तो फिर अब वही अंसारी ने आकर कहा कि हजरत खाने के बारे में आपने कहा कान करीब करो, देखो तुम्हारा खाना जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास फरिश्ता आता है और तुम्हारी बीवी जो है कुछ लहसुन ज्यादा डालती है और लहसुन में थोड़ी सी बू होती है, फरिश्ता आता है उससे बात करता है तो मुनासिब नहीं है कि मेरे मुंह में से बू आए। अच्छा उनकी बीवी लहसुन ज्यादा इसलिए डालती थी ताकि खाना हजम हो, अच्छा लगे, वो अच्छा समझती थी। जैसे हमारे हिंदुस्तानी मिर्ची के बगैर खाना ही किया, निरच होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तेल होना चाहिए, पर बाद लोगों को ये पसंद नहीं होती चीज। अब वही बंसारे ने कहा कि ठीक ठीक, अब दूसरे दिन खाना उसमें लहसुन भी कम ये भी कम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब खाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, सबसे पहले मशवरा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भी हमें यहां मस्जिद बनानी चाहिए। तो मस्जिद बनाने के क्या करें, मुशरिकिन का कब्रिस्तान था वहां, बकरी तो बाद में वजूद में आया लेकिन यहां, और दो यतीम बच्चे थे उनका खरबल था, यानी वहां उनके खजूरें वगैरह रखते थे, उनका अनाज रखते थे, और यतीम बच्चे थे छोटे थे। तो तय हुआ कि ये जमीन हम खरीदें, और मुशरिकिन के कब्रिस्तान के जो तरतीब है वो तरतीब बाद में सोचेंगे कि जो नई नई कब्रें हैं उनमें से तो जो उनकी लाशें वगैरह निकाल के किसी और जगह डाल दो, जो पुरानी है उनको पाट दो, ये फैसला हुआ कि जो पुरानी है उनसे बात करके उनको पाट दो, उनको खत्म करके, और जो ये जगह जो है यहां ये जमीन खरीदो। जब जमीन खरीदने की बात आई तो बात कौन करे यतीम बच्चों से, हजरत अबू बकर को भेजा। अबू बकर जब जाने लगे बात करने के लिए तो हजरत अबू बकर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हजरत ये जमीन का पैसा मैं दूंगा। आपने फरमाया क्यों, मुझे सवाब मिले? आपने फरमाया नहीं, नहीं, ये जमीन का पैसा मैं दूंगा। हुजूर ने फरमाया मैं दूंगा, तुम जाके बात करो। अब जाकर जो है अबू अय्यूब अंसारी, साद इब्ने मुआज, ये तो आगे आगे रहते थे साद इब्ने मुआज हर मामले में, और असद इब्ने जुरारा, ये मदीना वाले सब, और हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ये सारे के सारे जो यतीम बच्चों के जो वाली थे उनके पास गए, उनके पास जाकर बात की। यतीम बच्चे भी सुन रहे थे, सहल सुहेल नाम था इनका, सुन रहे थे। तो दोनों रो दिए, इन दोनों ने कहा ये जमीन हमारी तरफ से हदिया है, इस जमीन का हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी तरफ से हदिया, हमारी बात की नहीं की होगी जो जमीन अल्लाह कबूल कर ली, हम तो यतीम हैं। लेकिन ये अच्छा छोटे थे, जब उन्होंने ये बात कही हमारी तरफ से हदिया है, अबू बकर हिचके मार के रोने लगे। हुजूर को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हुजूर तो अपनी जगह पर हैं। जब वापस आए تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، کارگزاری لیتے ہیں. تو ابو بکر نے روتے ہوئے کارگزاری سنا، یہ حضرت یہ بچے میں ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ ہدیہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا نا، بچوں کا مال ہدیہ نہیں لیا جاتا، پھر یتیم ہے، ہم اس کی قیمت دیں گے. اور قیمت بس اتنا یہ کرے گا، ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ آئے گا ہم ان کو چکا دیں گے، لیکن یہ کہ ہمیں مسجد کے لیے دے دیں. تو یہ یتیم بچوں کی ماں موجود تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا. تو جب بچے یتیم ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یتیم بچہ کب تک یتیم شمار ہوتا ہے؟ 15 سال تک. جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ یتیم کا حکم لگے گا اس پر، بالغ ہو گیا اب وہ یتیم نہیں ہے، اب وہ بڑا ہو گیا، اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. تو ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، یہ یتیم بچوں کی ماں کو، کبھی ماں کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر یہ بچے ہمیں زمین بیچ کر جائیں گے کہاں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے بھائی، یہ تو نہیں ہمیں زمین بیچی ہم نے لے لی، پھر یہ بچے کہاں جائیں گے آگے؟ بات میرے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ، دعا کر لو. اعتکاف، اچھا سنو، کل سے انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آج کے سبق میں بھی کہہ دیا ہے کہ بھی اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں. شب قدر جو ہے یہ بہت برکت والی رات ہے، میری نصیحت یاد رکھنا، غفلت میں یہ راتیں ہماری نہ گزریں. اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو بہت اچھا ہے. مائیں بہنیں اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے اپنے یہاں شوہر کی اجازت کے ساتھ شرعی حدود میں رہ کر، تو بھی بہت اچھا ہے، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے ادھر کا. اچھا، اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانچوں نماز اس کی جماعت کے ساتھ ہو جائے گی. اللہ کے گھر میں آیا تو مہمان بن گیا، ابھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم جو بیٹھے اللہ کے مہمان ہیں. تیسری بات یہ کہ شب قدر اسے ملی جائے گی، اعتکاف بیٹھے بیٹھے مل جائے گی. اور اگر کوئی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، بھائی کاروباری مشغولیت ہے، تو کم سے کم ایک نصیحت یاد رکھنا، اس پر تو سب عمل کرنا، کہ آخری عشرے میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اسے. یہ خالی آخری عشر کے بارے میں نہیں ہے، پوری زندگی کے بارے میں، کہ وہ پوری رات اس نے اپنی عبادت میں گزار دی. تو کم سے کم اتنا تو کر لو، تاکہ کم سے کم جو ہے وہ رات کا ثواب تو مل جائے ہمیں. کرو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے رحمت کا عشرہ رخصت ہو گیا مغفرت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے رخصت ہوتے ہوتے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے اے اللہ اس امت کو باغی اور طاغی بننے سے بچا لے اور ہمارے باہی جاہی گناہوں کو تو معاف فرما دے اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مستبد الاخیار میں شامل فرما دے ہمیں کچھ پتا نہیں آئندہ سال یہ رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا گزشتہ سال جتنے اس وقت میں آمین کہہ رہے ہیں کئی لوگ موجود تھے ان میں سے کہ جو اور آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ آئندہ سال ہم زمین کے اوپر ہوتے ہیں یا زمین کے نیچے ہوتے ہیں یہ تو تو ہی جانتا ہے اس مہینے کے آنے کو بھی قبول فرما اس مہینے کے جانے کو بھی قبول فرما ہم تو خاندانی فقیر ہیں اور ہم تو جمد فقیر ہم تو تیرے دروازے پر انتظار کر کے کھڑے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کسی فقیر کو کسی کریم کے دروازے سے جب مل جایا کرتا ہے وہ فقیر ہمیشہ اس دروازے کو دیکھتا رہتا ہے اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے تو رحیموں کا رحیم ہے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں اس مجلس میں جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں اس مجلس میں اب مرد انسان بھی آمین کہہ رہے ہیں مرد اور عورتیں بھی آمین کہہ رہی ہیں ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما لے اے مہندی مسجد کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ اب تو تو خوش ہو جا اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے یہ امت کب تک پریشان رہے گی اے اللہ بدر میں جو تو نے مدد نازل کی ہے وہ اس امت کے لیے مدد نازل فرما فتح مکہ میں جو تو نے مدد نازل کی ہے وہ اس امت کے لیے مدد نازل فرما اس امت کے مرد پریشان ہیں اس امت کی عورتیں پریشان ہیں اس امت کے بچے پریشان ہیں اے اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پریشان ہے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں. اے اللہ تیرے دین کی اور تیری کتاب کی تو حفاظت فرما, تیرے دین کی اور تیری کتاب کی اور اسلام اور مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ کتنے بچے یتیم ہو گئے. اے اللہ گزشتہ زمانوں میں کوئی قارون ہوا کرتا تھا, کوئی فرعون ہوا کرتا تھا, کوئی شداد ہوا کرتا تھا, کوئی ابو جہل ابو لہب ہوتا تھا. اے اللہ وہ تو کچھ لوگوں کو مار کر خاموش ہو جاتا تھا, آج کے قارون اے اللہ وہ تو سارے قارونوں سے آگے بڑھ گئے, آج کے فرعون سارے فرعونوں سے آگے بڑھ گئے, لیکن ان کی گردنیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اے اللہ ان کی گردنیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو ان کو ہدایت دے دے, اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو اللہ تو انہیں تباہ اور برباد فرما دے. اے اللہ انہیں تباہ اور برباد فرما دے. اے اللہ انہیں تباہ اور برباد فرما دے. اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے, اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے, قارون اور فرعون میں ٹکراؤ ڈال دے, اور ایمان کی اور مسلمانوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما. یہ مبارک مہینہ ہے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں آدمی چاہتا ہے میں عبادت کروں, میں دعا مانگوں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی نامناسب حالات میں جکڑا گیا تو وہ آدمی نہ دعا کا رہتا ہے, نہ روزے کا رہتا ہے, نہ عبادت کا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مبارک مہینے میں مجھ پر کیا حالات آ گئے. اے اللہ ہم تو تجھ سے اتنا کہتے ہیں کہ تو نے جو بدر میں مدد کی ہے اس وقت میں تو مسلمانوں کی مدد فرما, اور اے اللہ ظاہر کے خلاف تو مدد فرما, کرنے والا تو ہے. اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے, اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے, اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے, اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے, اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی, تیری آگ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, اپنا امان سے بھر دے, وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے, اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. اور اے اللہ گزشتہ سال جس وقت میں لوگ موجود تھے ہمارے مجمع میں موجود تھے, آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں, ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی بیوی اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے بیٹے اور بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے بھائی اور بہن کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے دوست اور عزیز کا انتقال ہو چکا ہے, وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مبارک رات میں ہمیں بھی کوئی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن علماء سے ہمیں یہ دین ملا ہے ان کی قبروں کو بھی تو نور سے منور فرما دے, اور جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اور خاص طور سے تیرے راستے میں جو شہید ہوئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے, ان کے درجات کے بلند فرما دے, کروٹو انہیں آرام نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور ہمارا جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ دنیا سے ہم جب جا رہے ہوں ہمارے زبان پر کلمہ ہو اور دنیا کو چھوڑ کر ہم تیری طرف آ رہے ہوں, جب تیرے دربار میں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور ہم تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو، تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ جتنے ہمارے بھائی جیلوں میں محبوس ہیں، ناجائز طریقے پر جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھاؤ، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جو بیمار ہوں، جہاں کہیں آواز جا رہی ہو، جو بیمار ہوں، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، عافیت سے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ گردے کی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کو شفا عطا فرما۔ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہوں، عافیت سے انہیں شفا کاملہ، عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن کے لڑکیوں لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، جو جائز تمنائیں ہوں، عافیت سے ان تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ بارش کے اے اللہ، برکت والی بارش تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اور ہماری جھیلوں کو پاک صاف پانی سے بھر دے۔ ہمارے شہر کو زلزلوں سے بچا لے، ہمارے شہر کو طوفانوں سے بچا لے، ہمارے شہر کو حرام بستروں سے بچا لے، ہمارے شہر کو سودی کاروبار سے بچا لے۔ اے اللہ، رحمت اور برکت نازل فرما۔ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہو دنیا میں، جون سے علاقے میں بارش کی ضرورت ہو، تیری زمینیں ترس رہی ہیں، ان زمینوں کے پیٹوں کو تو پانی سے بھر دے، اور ان کے کنوؤں کو تو پانی سے بھر دے، اور اللہ ان کی پیاس کو بھی تو پوری کر دے۔ اے اللہ، ان کی پیاس کو بھی تو بجھا دے۔ اے اللہ، ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما، ہر حالات کو درست فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔